منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شیف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی کریم. ایک صاحب نے ایک پیر کی نسبت کہا کہ ان کے مدعی مشیخت میں اتباع شریعت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر اتباع شریعت بھی ہوتا تب بھی صرف اس سے مرتبہ مشیخت حاصل ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس اتباع سے صرف صفت صلاح پیدا ہوتی ہے اور ہر صالح کے لیے مصلح ہونا ضروری نہیں، یعنی ہر صالح نیک آدمی مصلح نہیں بن سکتا. دیکھیے، تندرست دنیا میں بہت ہیں مگر سب طبیب نہیں. بس یہ ضروری نہیں کہ جو نیک ہو وہ شیخ بھی ہو. ارشاد فرمایا کہ اصلاح کا باب نہایت ہی نازک ہے، ہر شخص اصلاح نہیں کر سکتا، جیسے ہر شخص طبیب نہیں بن سکتا اور علاج نہیں کر سکتا. صالح بننا سہل ہے، مصلح بننا یعنی دوسروں کی اصلاح کرنا مشکل ہے، جیسے تندرست ہونا آسان ہے معالج بننا مشکل ہے. ارشاد فرمایا کہ میں جو منع کرتا ہوں کہ مختلف بزرگوں کی خدمت میں جانا اندیشے کی چیز ہے، یعنی اصلاح کی نیت سے مختلف بزرگوں سے فائدہ اٹھانا، ان کے پاس جانا، اس سے بدعتی ہی مراد نہیں بلکہ اہل حق بھی مراد ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مزاج کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف، وجوہ تربیت کا اختلاف، یہ تو سب میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اہل حق میں بھی ہوتا ہے. اس لیے طالب تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے میں سب سے منع کرتا ہوں. یعنی حکیم الامت نے فرمایا ایک درگیر محکم گیر ایک پیر کو پکڑے جو سچا متبع سنت ہو اور اعتماد والا ہو، پھر جگہ جگہ دوسروں کے بیان میں نہ جائے، بیانات کو نہ سنے، ورنہ یہ طبیعت کا اختلاف کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور منزل مقصود تک پھر نہیں پہنچتا. ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اس بارے میں بہترین فیصلہ ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے کہ زندہ بزرگوں میں میری کوشش سے اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا مجھ کو نہیں مل سکتا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے، مجتہد تھے، اور وہ شان تھی جس کو مولانا فرماتے ہیں، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ تو اپنے اندر بغیر کسی مددگار اور استاد کے علوم نبوت کا مشاہدہ کرے گا، علوم نبوت عطا ہونے لگتے ہیں اگر صحیح معنوں میں کسی بزرگ اللہ والے کی صحبت میں جایا کرے اور اس کی سامنے اپنے نفس کو مٹائے. اصل بات اپنے نفس کو مٹانا ہے، محض بزرگوں کی صحبت نہیں بلکہ اپنے نفس کو مٹانا ہے. ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت بڑی چیز ہے. مجدد صاحب نے ایک کام کی بات بیان فرمائی کہ کسی شخص میں اگر دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور حب شیخ، وہ بزرگ میں خود کتنی ہی ظلمات میں مبتلا ہو وہ ظلمات نہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو وہ بزرگ میں خود کتنے ہی انوار میں محات ہو وہ انوار نہیں. اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اتباع سنت وہ ہے کہ بلا چون و چرا ہو. اس کے متعلق بھی مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت میں حکمت کا تلاش کرنا گویا یہ مرادف ہے انکار نبوت کا، یعنی شریعت کے جو بھی احکام ہو اور سنت کا جو بھی طریقہ ہو اس میں اپنی عقل نہ لڑائے کہ یہ کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے. اتباع سنت برائے اتباع سنت ہونی چاہیے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ نبی کی اتباع کریں بس. اگر نبی کو نبی سمجھتا ہے تو پھر مصلحتوں کے جاننے کا انتظار کیوں ہے، مگر جب انتظار ہے تو یہ شخص اپنی عقل کا متبع ہوا، نبی کا متبع نہ ہوا. آج کل اس کو فلسفی قرار دے رکھا ہے، جو برتاؤ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اگر ہمارا نوکر یا غلام ہمارے کاموں کی حکمتیں پوچھنے لگے، مثلا اس سے کہا جائے کہ ایک گھنٹہ یہاں بیٹھو، وہ پوچھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کی طرف سے غلام کو کیا جواب ہوگا؟ تو گویا یہ شخص اپنے غلام کو تو غلام سمجھتا ہے اور اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نہیں سمجھتا، یہی فرق نکل سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو بیعت توڑنے کی خبر اپنے فاسد العقیدہ پیر سے کرنا بہتر ہے، اگر کسی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو تو بیعت توڑنے کی خبر اپنے فاسد العقیدہ پیر سے کرنا بہتر ہے، ورنہ خود اپنا ارادہ ہی کافی ہے۔ بیعت توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ پکا ارادہ کر لے کہ اس سے تعلق نہ رکھوں گا، یعنی اگر کوئی غلطی سے کسی فاسد العقیدہ یعنی غلط عقیدے کے پیر سے بیعت ہو گیا تو اس سے بیعت کو توڑ دینا تو واجب ہے، فوراً توڑ دینی چاہیے۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ اگر اس پیر کو اطلاع کریں گے، جیسے بعض جگہ بدماش بھی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو اطلاع کر دی کہ ہم نے بیعت توڑ دی تم سے، تو وہ جھگڑا کرنے پہ آ جائیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے، تو ایسے میں تو خاموشی سے الگ ہو جائے۔ اور اگر ایسا آدمی ہے جو بے ضرر ہے لیکن عقیدہ اس کا خراب ہے، غلطی سے اس سے بیعت ہو گئے، تو اس کو اطلاع کر دینا چاہیے تاکہ اس کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی طرف خیال پیدا ہو جائے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل۔ ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مال جو ضرورت سے زائد ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور بقدر ضرورت تھوڑی دنیا پر اگر راضی رہے تو اس کے تھوڑے عمل سے حق تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ سبکسار مردم سبکتر روند۔ ترجمہ، اس مصرے کا یہ ہے کہ جس مسافر کے پاس سامان کم ہوتا ہے وہ سفر کو راحت سے طے کرتا ہے، زیادہ وزن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر اگر مال و اسباب زیادہ ہوا تو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنتوں کا بیان۔ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، کھڑے ہو کر پینا منع ہے۔ بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا، تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کر دینا، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، جو برتن کٹورا یا گلاس کنارہ اس کا ٹوٹا ہوا ہو اس طرف سے نہ پیئے، اس کو گھما لیں۔ مشک سے منہ لگا کر نہ پیئیں، یعنی کوئی بھی ایسا برتن ہو، مشک ہو یا کوئی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ آ جائے، اچانک سے پانی زیادہ آ جائے، یا اس برتن میں نظر نہ آتا ہو، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا کوئی چیز کوئی جانور اذیت دینے والی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے اسے منہ لگا کر پانی پینا منع ہے۔ صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا کڑوا نہیں بنایا۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق اور عادات کا بیان چل رہا ہے۔ جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا یعنی خلاف شریعت کام کرتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا جب تک کہ اس حق کو غالب نہ کر لیتے اور اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے تھے اور نہ نفس کے لیے انتقام لیتے، اور گفتگو کے وقت جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لوٹتے، اور جب آپ بات کرتے تو اس کو یعنی داہنے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے یعنی اس پر مارتے، اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، یعنی کسی خلاف شریعت بات پر آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے۔ یہ دونوں امر حیا سے ناشی ہیں، حیا سے نکلتے ہیں، جس میں حیا ہوگی وہ اس طرح کرے گا۔ اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے چمکدار اولے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم۔ ہمارے استاد المکرم حضرت مفتی انوار الحق صاحب تمام برکاتوں کے والد بزرگوار کا ان کے گاؤں چارشدہ میں انتقال ہو گیا گزشتہ روز، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو کچھ ہو سکے پڑھ کر، مثلا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کو اصال ثواب کر دیا جائے، جس کے دل میں آئے ہو اصال ثواب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔